واذکر عبدنا ایوب, اور یاد کرو, ذکر کرو اور یاد کر. یہ امر کا صیغہ ہے, آرڈر دیا جا رہا ہے, اور آرڈر جو ہے وہ کسے دیا جا رہا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو, کہ آپ یاد کیجئے عبدنا, ہمارے بندے, کس کو؟ ایوب علیہ السلام. تو آپ دیکھ لیجئے اللہ رب العزت جو ہیں اپنے پیغمبر کا ذکر کرتے ہیں, اور ساتھ ہی ان کا تعارف کرواتے وقت جو خاص بات کہتے ہیں وہ یہ کہ وہ ہمارا بندہ تھا, ہمارا بندہ. تو یہ عبدیت جو ہے, عبدیت کا کمال یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ کا بندہ ہو, اللہ کا غلام ہو, اللہ کا مطیع ہو. یہ انسانیت کا کمال ہے عبدیت. اور ایوب علیہ السلام, ایوب علیہ السلام یہ کون تھے؟ ایوب علیہ السلام کے بارے میں علماء تفسیر اور مورخین بیان کرتے ہیں کہ آپ ایک امیر انسان تھے. آپ امیر تھے اور قوم کے امیر ترین لوگوں سے تعلق رکھتے تھے. ان کے پاس جو مال کی بات ہے تو ہر قسم کا مال موجود تھا, اور آپ کا جو مال تھا اس میں جیسے زمین بھی تھی کہ آپ کے پاس شام کے علاقے میں وسیع اراضی کے ایسے قطعات تھے, ایسی زمین تھی جو بڑی زرخیز تھی, بہت سے پانی کے چشمے بھی تھے. اس کے علاوہ آپ کی بہت سی بیویاں اور بہت سے بچے بھی تھے, اور ویسے بھی نسب کے لحاظ سے دیکھیں تو حضرت ایوب علیہ السلام بن ایسو بن اسحاق بن ابراہیم, تو سلسلہ نسب جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا کر جو ہے وہ ملتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر اللہ تعالی نے آپ کا ذکر کیوں کیا؟ اور جب آپ نے پیچھے پڑھا کہ اللہ رب العزت جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہیں, تو آیت نمبر 17 میں کہتے ہیں اصبر علی ما یقولون واذکر عبدنا داود ذا الایید انه اواب. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ صبر کیجئے, اہل مکہ جو باتیں کر رہے ہیں ان پر آپ صبر کیجئے, اور ان کے سامنے ہمارے بندے داؤد کا قصہ بیان کیجئے. تو انبیاء کا جو سلسلہ شروع ہوا قصوں کا, تو اس کی وجہ کیا تھی؟ ایک تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل جو ایمان ہیں ان کو صبر ملے, کہ جیسے وہ بڑی شان والے تھے اور ان پر اتنی مصیبتیں آئیں تو انہوں نے صبر کیا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور ایمان لانے والوں کو صبر کرنا چاہیے. اور دوسرے قصے بیان کرنے کی وجہ کیا تھی؟ عبرت, عبرت کہ اہل مکہ عبرت حاصل کریں کہ وہ بھی امیر ترین تھے, سردار تھے, بادشاہ تھے, قائد تھے حضرت داؤد علیہ السلام, لیکن یہ کہ ہمارے بندے تھے. تو پہلا واقعہ آپ نے پڑھا حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں سورت سواد میں, پھر اس کے بعد جو ہے آپ نے واقعہ پڑھا حضرت سلیمان علیہ السلام کا کہ وہ بھی بادشاہ تھے اور اللہ نے ان کو کیسی زبردست حکومت جو تھی وہ عطا کی تھی, لیکن ان کے لیے بھی کہا کہ نعم العبد اور اواب, نعم العبد بھی اور اواب بھی, اور یہ بھی کہا وہ ان لہو عندنا لزلفا و حسن مآب کہ ہمارے پاس اس کے لیے بڑا ایک مرتبہ تھا, بڑا مقام تھا, اور بڑی اچھا اس کو ٹھکانہ جو ہے وہ ملے گا. تو دنیا میں بڑا مرتبہ مقام تھا اور اللہ کے ہاں بھی. اب تیسرا پیغمبر, تیسرے پیغمبر ہیں حضرت ایوب علیہ السلام. اب آپ دیکھیے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے کہ نعم العبد, اور وجہ کیا تھی کہ وہ صبر ایوب بڑا مشہور ہے. آپ سب کو پتا ہے کہ صبر ایوب جو ہے بڑا مشہور ہے, اور ویسے سبھی انسانوں کو بڑی آزمائشیں آتی ہیں, لیکن حضرت ایوب علیہ السلام کو بڑی خاص آزمائشیں جو ہیں وہ پیش آئیں. اور جو بھی آزمائشیں آتی ہیں پیش تو اللہ کے حکم سے ہی آتی ہیں, اللہ کی مشیت کے تحت آتی ہیں, لیکن جب آزمائشیں آتی ہیں تو اس میں شیطان بھی ایک اہم کردار ادا کرتا ہے, ایک اہم عامل ہے شیطان. اب آپ دیکھیے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر کیا جا رہا ہے, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارا بندہ تھا, آپ اس کا ذکر کیجئے. کیوں ذکر کیجئے؟ اذ نادى ربہ, جب اس نے اپنے رب کو پکارا, جب اس نے اپنے رب سے راز و نیاز کی, سرگوشی کی, فریاد کی. کیوں فریاد کی؟ کیوں حضرت ایوب علیہ السلام نے جو ہے وہ ربہ, کسی اور کا رب نہیں, اپنے رب کو پکارا؟ اس کی کیا وجہ تھی؟ انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب. حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا کہ انی, کہ بے شک مجھے یہ کہ مجھے مسنیا چھویا ہے, ڈال دیا ہے. اور آپ دیکھ لیں کہ مسنی کے ساتھ یا جو ہے یعنی مجھ پر ڈال دیا ہے, مجھے مبتلا کیا ہے شیطان نے. اور شیطان جو انسان کا دشمن ہے, اور پھر نیک لوگوں کا اور خاص طور پہ دشمن, کیوں؟ تاکہ وہ پسند نہیں کرتا کہ میں نے جو اللہ کا کہنا نہیں مانا تھا, اور انسان اللہ کا کہنا مان کر قرب کی منزلیں, ترقی کے درجے حاصل کرتا چلا جائے, طے کرتا چلا جائے. تو شیطان نے مجھے جو ہے ڈال دیا ہے دو چیزوں میں. انہوں نے خاص طور پر دو باتیں کہی ہیں, ایک ہے بنصب و عذاب, نصب اور عذاب. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو نصب تھا یہ کیا تھا, اور یہ جو عذاب کی بات کہی ہے یہ کیا ہے. ویسے اگر آپ اس کا ترجمہ کرنا چاہیں تو اس کے معنی کیا ہیں کہ نصب جو ہے یہ تکلیف مصیبت کے لیے استعمال ہوتا ہے, اور آپ کو پتا ہے نا کہ فن سب, ہاں تھکن, جیسے کہ محنت کر. تو اب یہاں پر جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ شیطان نے مجھے نصب پہنچایا ہے. تو نصب کے معنی کیا ہے کہ شیطان نے مجھے جو ہے وہ رنج پہنچایا ہے, مجھے تکلیف دی ہے. اور مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جو دو لفظ ہیں نا, یہ عذاب کی دونوں قسموں کو بیان کرتے ہیں. نصب کے ویسے معنی تھکان, دکھ, مصیبت. جب آپ کسی چیز میں تھکتی ہیں, مثلا آپ گھر کے کاموں میں ہی تھکتی ہیں, تو کیا ہوتا ہے کہ وہ تھکن بھی ایک دکھ بن جاتی ہے, پھر پورا جسم درد کرنے لگتا ہے. کبھی بیماری تھکا دیتی ہے, لمبی بیماری, انسان کے اعصاب جو ہے وہ متاثر ہوتے ہیں, جسم کے اعضاء ساتھ چھوڑنے لگتے ہیں, تو کیا ہے وہ بھی ایک نصب ہے. اور کبھی کیا ہوتا ہے, جیسے کسی کو معاش کی تنگی ہونے لگے, جاب نہیں مل رہی, مصیبت ہے, پریشانی ہے, تو یہ معاش کی تنگی بھی کیا ہے کہ ایک نصب بن جاتی ہے نا. تو مفسرین جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نصب سے مراد جو ہے یہ وہ تکلیفیں ہیں جو کہ انسان کو روحانی طور پر پہنچتی ہیں, اور عذاب سے مراد وہ اذیتیں ہیں جو کہ جسمانی امراض کی نوعیت کی ہیں. جیسے جسم پر جو بھی عذاب, بیماری, تکلیف آئے تو اس کے لیے ہے. تو بہرحال آپ نے اپنی جسمانی تکلیفوں کا بھی ذکر کیا, کیونکہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نصب سے مراد روحانی تکلیفیں ہیں اور عذاب سے مراد جسمانی ہیں. بعض یہ کہتے ہیں نہیں, نصب سے مراد جسمانی تکلیفیں ہیں اور عذاب سے مراد مالی مصیبت ہے, مال کی تنگی کی مصیبت ہے. تو بہرحال یہ دو جو لفظ ہے نا, اس میں جسمانی اور روحانی, بیماری ہے یا مال کی مصیبت ہے, دونوں شامل ہیں, کیونکہ دو لفظوں نے تمام مصیبتوں کو سمیٹ لیا ہے جس میں حضرت ایوب علیہ السلام جو تھے وہ مبتلا ہوئے. اب حضرت ایوب علیہ السلام پر کیا آزمائشیں آئیں؟ حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ نعم العبد تھے, بہت زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والے تھے, نہایت خدا ترس تھے. اب شیطان نے, ابلیس نے اور اس کے جو ایجنٹ تھے, ان کو اس بات پر بڑا ہی حسد تھا, کیونکہ دنیا میں جہاں بھی کوئی بھی بہت نیک انسان ہوتا ہے تو شیطان خاص طور پہ پلاننگ کرتا ہے کہ کس طرح ان کو جو ہے نا نیکی سے ہٹایا جائے, یا کسی گھر میں سکون ہو تو شیطان سوچتا ہے کیسے ان میں جو ہے میاں بیوی میں لڑائی جھگڑا ڈالا جائے. تو شیطان جو ہے وہ میٹنگ بھی کرتا ہے, اپنے کارندوں کو بھی بھیجتا ہے. تو اب شیطان اور اس کے جو ایجنٹ تھے ان کو اس بات پر بڑا ہی حسد تھا کہ ایوب علیہ السلام دن رات اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں. تو اب شیطان نے جو ہے پھر کیا کیا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے خلاف پروپیگنڈا کرنا شروع کیا, اور کہنے لگا کہ اگر ایوب علیہ السلام دن رات اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں تو یہ کیا کمال ہوا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو اتنا جو مال و اسباب دے رکھا ہے تو عبادت نہ کریں تو اور کیا کریں. اب ہم تب مانیں کہ اللہ ان سے مال و دولت کو سب چھین لے اور پھر بھی وہ عبادت گزار رہے, خوشحالی کے دن ہیں, بڑے مزے ہیں اور اتنی سہولتیں ہیں, اتنی نعمتیں ہیں, تو اگر یہ اللہ کو یاد نہیں کریں گے تو اور کیا کریں گے. اب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام چیزوں سے محروم کر دیا, نہ ان کے پاس مال رہا, نہ ان کی اولاد رہی, نہ ان کے رشتہ دار, اور جو ان کے خادم نوکر چاکر, کیونکہ بڑی زمین بھی تھی اور بڑے امیر تھے, تو سب نے ان کا ساتھ جو تھا وہ چھوڑ دیا. یہ بڑی عظیم مصیبت میں مبتلا ہوئے, اور ایسے میں بھی حضرت ایوب علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ تعالی سے مایوس نہیں ہوئے. آپ دیکھیں کہ اللہ کے حضور سجدے میں گر پڑے اور فرمایا کہ میں اپنی ماں کے پیٹ سے ننگا پیدا ہوا تھا اور اب ننگا ہی اپنے رب کے پاس جو ہے وہ حاضر ہوں گا. کہ کوئی بات نہیں, اگر آج میں بالکل اکیلا ہوں اور تنہا ہوں تو دنیا میں اکیلا ہی آیا تھا, اللہ کے پاس بھی تنہا ہی جانا ہے, تو کوئی غم نہیں ہے. اور اللہ کے حضور جو ہے انہوں نے اس بات پر بھی کہ اللہ تو مجھے آزما رہا ہے تو اس پر سجدہ کیا, سجدے میں گر پڑے. اب آپ دیکھیے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے شیطان سے کہا کہ تو نے میرے بندے کو دیکھ لیا کہ سب کچھ چھن جانے کے بعد بھی وہ میرا ہی ہے, کیونکہ چیزیں اللہ نے لے لیں لیکن ابھی بھی آپ کے دل میں اللہ کی محبت, اللہ کی اطاعت, اللہ سے پیار جو تھا وہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا. اس پر شیطان نے کہا کہ یہ تو بات تھی مال اور اولاد کی, مال اور اولاد کا معاملہ تھا نا, اس وجہ سے وہ صبر کر گئے, میں تب مانوں جب ان کو شدید قسم کی جسمانی مصیبتوں یا بیماریوں میں مبتلا کیا جائے, اور پھر بھی اگر وہ تیرا عبادت گزار بندہ بنے. اگر ان کو بیماری ہو اور شدید قسم کی بیماری کے بعد بھی اگر وہ جو ہے وہ آپ کی عبادت کرے اور شکر گزاری پہ قائم ہے, پھر میں مانوں. سفر ایوب میں اگر آپ پڑھیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ کیسی ان پر جو ہے پھر جسمانی تکلیفیں آئیں, اور اس کے بارے میں مفسرین جو ہیں وہ کیا بتاتے ہیں کہ جب آپ کو جو ہے وہ بیماری ہوئی تو کوئی ایسی اسکن کی سی بیماری تھی, اور ایسی شدید قسم کی یہ بیماری تھی, کیونکہ احادیث میں ہمیں اس مرض کی کوئی نوعیت کی نہیں پتہ چلتی, کوئی تفصیل نہیں پتہ چلتی, بس یہ معلوم ہوتا ہے بعض آثار سے کہ آپ کے جسم میں ہر حصے پر پھوڑے نکل آئے تھے, اور آپ کی جلد جو تھی وہ بہت زیادہ جیسے بیماری میں تکلیف میں جو تھی وہ اس میں تکلیف تھی, اور سکن کی تکلیف کی وجہ سے جیسے یہ تھا کہ آپ کے جو رشتہ دار تھے, کیونکہ آپ غریب بھی ہو گئے اور دوسرے ہو گئے بیمار, تو آپ کے جتنے بھی قریبی لوگ تھے ان سب نے آپ کو جو تھا وہ چھوڑ دیا. اور اس کے بعد جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ایسے میں جبکہ آپ بہت ہی تکلیف میں تھے اور سب نے آپ کو جو ہے وہ چھوڑ دیا, تو اس حال میں بھی آپ اللہ کے شکر گزار ہی تھے, کیونکہ اس آزمائش میں بھی آپ نے شیطان کو شکست دے دی. کیونکہ کہتے ہیں کہ جب آپ بیمار ہوئے نا تو آپ کی انابت اللہ اور بڑھ گئی, اور زیادہ آپ نے اللہ کی طرف جو ہے نا وہ رجوع کیا, اور آپ کا یہ رجوع کرنا جو تھا وہ کیوں تھا, آپ کی یہ یاد جو تھی وہ کیوں تھی. اس سلسلے میں جیسے بائبل کی روایت کے مطابق یہ ہے کہ حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ سب سے پہلے ایوب علیہ السلام چیچک کے مرض میں مبتلا ہوئے. آپ کی آزمائش کتنا عرصہ رہی, بعض کہتے ہیں کہ 3 سال اس کیفیت میں رہے کم نہ زیادہ, بعض کہتے ہیں کہ نہیں آپ کی آزمائش جو تھی وہ 18 سال تھی. تو بہرحال کم تھی یا زیادہ, اور اس سلسلے میں سدئی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آپ کے جسم سے گوشت جھڑ گیا, صرف ہڈیاں اور پٹھے باقی رہ گئے. آپ کی زوجہ محترمہ راکھ لا کر آپ کے نیچے ڈالتی تھی. جب ایک طویل عرصہ اس حال میں گزر گیا تو انہوں نے عرض کیا کہ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ آپ کی مصیبت دور کر دے. آپ نے فرمایا میں نے 70 سال صحت کی حالت میں گزارے, تو کیا مجھے اب اللہ کے لیے 70 سال صبر نہیں کرنا چاہیے؟ زوجہ محترمہ آپ کا یہ جواب سن کر بہت پریشان ہوئی. کہتے ہیں کہ چونکہ مال کی تنگی ہوئی, سب نے جب چھوڑ دیا, معاشی تنگی بہت تھی, بیماری الگ, تو زوجہ محترمہ کہیں جاتی تھی اور وہاں پہ محنت مزدوری کر کے آتی تھی، لوگوں کی خدمت کر کے اجرت لیتی تھی، ایوب علیہ السلام کے لیے کھانے کا انتظام کرتی تھی. تو دن گزرتے گئے، بیوی تھی خدمت گزار اور وفا شعار، اور حالات یہ تھے کہ کٹھن سے کٹھن ہوتے چلے گئے. اور ایسے میں جب آپ اس بات کا اندازہ کریں، گھر میں کوئی بیمار ہو یا آپ خدا نہ خواستہ کبھی کسی کا جو ہے وہ کسی کو اتفاق ہوا ہو بیمار ہونے کا، تو ایسے میں بہت دل چاہتا ہے کہ کوئی عیادت کرے، کوئی خیریت پوچھے، کسی کے دو بول جو ہے نا وہ بہت فائدہ دیتے ہیں. اور امریکہ میں کہتے ہیں کہ ہاسپٹلز میں ریسرچ کی گئی کہ ایک ہی طرح کے مریض، اور کچھ لوگ تیزی سے صحت یاب ہو رہے تھے اور کچھ نہیں. تو جو ریسرچ کی گئی تو پتا چلا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس عیادت کرنے والے آتے ہیں، اور آ کر جیسے مسلمان تھے ان میں سے، اور مسلمان کیا کرتے تھے، دعائیں وغیرہ پڑھتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو کچھ پڑھتے ہیں نا، اور یہ جو آ کے عیادت کرتے ہیں، اس سے مریض پر جو ہے بڑے اچھے اثرات مرتب ہوئے ہیں. تو اصل بات جو ہے پھر وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنا اور پھر عیادت کرنا. تو انسان کا دل چاہتا ہے کہ ایسا ہو، اور واقعی آپ دیکھیں کہ اس سے بڑا فرق پڑتا ہے، انسان ڈپریشن سے نکلتا ہے، مایوسی سے نکلتا ہے. تو اب بہرحال اس بیماری میں بھی جو اتنی شدید بیماری تھی، بیوی نے آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا، رشتہ داروں نے چھوڑ دیا، سب نے چھوڑا، بیوی آپ کے ساتھ رہی. اور اس سلسلے میں جو ہے پھر کیا ہوا کہ انہوں نے جو ہے حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور دعا بھی کیسے کی، انی مسنی الشیطانو، کہ مجھے شیطان نے چھویا ہے. اب یہ نہیں کہا کہ اللہ تو نے مجھے کس مصیبت میں ڈال دیا، اب بیماری آئی تو شیطان نے مجھے چھوا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیماری تو اللہ ہی کی طرف سے ہے، لیکن شیطان کیا کرتا ہے کہ جب انسان تنگی میں ہو، مصیبت میں ہو، بیماری میں ہو، غربت میں ہو، پریشانی میں ہو، شیطان آ کر نا وسوسے ڈالتا ہے، تم ہی رہ گئے تھے اور پھر اتنی سخت بیماری اور مصیبتیں تو تمہارے ہی لیے، اور پھر ناشکری کے جذبات جو ہے وہ انسان کے اندر جو ہے وہ شیطان پیدا کرتا ہے، کیونکہ شیطان حسد کرتا ہے نا. اور آپ کو پتا ہے کہ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے یہ حق بھی دے دیا ہے کہ وہ انسان کو جو ہے وہ اس کو بہکائے، اس کو جو ہے وہ وسوسے ڈالے. تو اس لیے جو ہے شیطان کیا کرتا ہے کہ آ کر جو ہے وہ وسوسے ڈالتا ہے. تو اب یہ جو کہا نا کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہ شیطان نے مجھے چھویا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان جو ہے نا، بیماری تو مصیبت ہے ہی، مال کی تنگی بھی مصیبت ہے ہی، لیکن بڑی مصیبت کیا ہے کہ یہ شیطان نہیں مجھے سکون لینے دیتا. یہ جو وسوسے ہیں نا شیطان کے، اور اس کا بہکانا، اور اس کا میرے دل میں مختلف خیالات کا ڈالنا، یہ میرے لیے اللہ بڑا تکلیف دہ ہے. مفسرین کیا کہتے ہیں کہ یہاں پہ اس کے معنی کیا ہیں، کہ انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، کہ جو بھی مجھ پر آزمائشیں اور تکلیفیں آئی ہیں، اس پر شیطان مجھے جو ہے وہ بڑا تنگ کرتا ہے. اور آپ جو ہے سورت انبیاء میں یہ بات پڑھ چکی ہیں، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، وہاں پہ انہوں نے جو ہے وہ اس طرح جو ہے وہ پکارا تھا کہ تو سب رحم کرنے والوں میں سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے نا. اور یہاں پہ جو ہے تھوڑا مختلف انداز میں اللہ تعالیٰ کو پکارا، اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، ارکد برجلک. اور ارکد جو ہے یہ لفظ آپ پہلے بھی پڑھ چکی ہیں، را کاف دواد، اس کے معنی ہوتے ہیں ایڑ لگانا، جیسے گھوڑے کو دوڑانے کے لیے ایڑ لگائی جاتی ہے نا، اور جو ہی جب گھوڑے کو دوڑانے کے لیے ایڑ لگائی جاتی ہے تو گھوڑا جو ہے وہ سرپٹ دوڑنے لگتا ہے، حرکت میں آ جاتا ہے. اب دوڑنے کے لیے بہت سے الفاظ ہیں، لیکن ارکد اس سے آپ جو ہے آپ نے جو خاص بات یاد رکھنی ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ گھوڑے کو دوڑانے کے لیے ایڑ لگانا، اور جب گھوڑے کو دوڑانے کے لیے ایڑ لگائی جاتی ہے تو اس وقت گھوڑا جو ہے وہ سرپٹ بھاگنا شروع ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے کہا کہ ارکد، اس کے معنی کیا ہیں کہ مار. ایک تو نا گھوڑے پر ایڑ لگانا، اب یہ ہے کہ آپ ماریے، برجلک اپنا پاؤں، کہاں ماریے یعنی زمین پر ماریے، یہاں پہ زمین کا ذکر نہیں ہے لیکن معنی کیا ہے کہ آپ اپنا پاؤں ماریے زمین پر. اور رجل آدمی کو کہتے ہیں، رجل کا لفظ پاؤں کے لیے استعمال ہوتا ہے. اب دیکھیں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب اپنی ایڑیوں کو رگڑا تھا تو کیا ہو گیا تھا، بیرے زمزم آ گیا تھا نا، پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا تھا. تو کہتے ہیں کہ بعض علاقے ایسے ہوتے ہیں، وہاں پہ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایڑی ماری تھی، تو پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تو پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا تھا، لیکن بعض جو ہے وہ پہاڑی علاقے یا ایسے جگہ ہوتے ہیں کہ ایڑی مارنے سے یا تھوڑا کھودنے سے ہی یا تھوڑا رگڑنے سے ہی تھوڑی محنت کے بعد جو ہے پانی نکل آتا ہے. اور یہ بھی بہرحال یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، یہ بھی ایک معجزہ تھا. تو کیا ہوا کہ زمین پر ماریے اپنا پوں تھے وہ بیمار. ھذا مغتسل، یہ ہے نہانے کے لیے، بارد و شراب ٹھنڈا اور پینے کے لیے. تو مغتسل یہ لفظ جو ہے یہ ہے ظرف مکان، یہ ظرف مکان ہے، اس کے دو معنی ہیں. اس سے مراد پانی بھی ہے وہ چیز جس سے غسل کیا جائے، کیونکہ پانی بھی مراد ہے، اور دوسرے معنی کیا ہے، نہانے کی جگہ، چشمہ وغیرہ. تو کیا کہا کہ ھذا مغتسل، کہ یہ ہے چشمہ، یہ ہے پانی، بارد، اور یہ بھی اسم فاعل ہے، برد ٹھنڈک کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، کبھی اولوں کے لیے بھی لفظ آتا ہے. یہاں مغتسل جو پانی ہے وہ کیا ہے، ٹھنڈا ہے، بارد ٹھنڈا ہے. وہ شراب، اور شراب کے معنی ہے اور پینے کے لیے ہے. تو گویا کہ اب آپ دیکھیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا اللہ تعالی سے درخواست کرنا، اللہ سے فریاد کرنا، اللہ سے گریہ زاری کرنا، یہ کیا بات بتاتا ہے کہ جب مشکل آئے، جب تنگی آئے، جب مصیبت آئے تو اللہ کی طرف رجوع کریں. ہم کیا کرتے ہیں، کبھی ایک کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، کبھی دوسرے کا کھٹکھٹاتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کوئی دوست، کوئی رشتہ دار، کوئی پیسے، کوئی ڈاکٹر، کوئی جاننے والا میری اس مشکل میں مدد کر دے. لیکن عمل کا اصول کیا سامنے آ رہا ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرنے چاہیے. باقی سارے اسباب ہیں، اور وہ اسباب بھی تب فائدہ دیتے ہیں جب اللہ چاہے. تو کیا کرنا چاہیے، حضرت ایوب علیہ السلام کی طرح جو ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف جو ہے وہ رجوع کرنا چاہیے، اللہ سے دعا مانگنی چاہیے. اور آپ دیکھیے کہ جب انسان جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ درخواست کرتا ہے، تو اللہ اس کی درخواست کو قبول کر لیتا ہے. اور اللہ کسی بندے پر ایک خاص حد سے زیادہ جو ہے وہ ظلم نہیں کرتا، یا اللہ ظلم تو کرتا ہی نہیں، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اللہ کسی بھی بندے پر اس کی وسعت سے بڑھ کر، اس کی استطاعت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا، بوجھ نہیں ڈالتا. تو اب ادھر انہوں نے دعا مانگی ہے، اور ان کی دعا جو ہے بلا تاخیر جو ہے وہ قبول ہوئی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی کہا کہ فلاں جگہ اپنے پاؤں سے ٹھوکر مارو، وہیں ایک چشمہ پانی کا جاری ہو جائے گا، اور یہ تمہارے نہانے کے لیے بھی ہے اور نہایت ٹھنڈا ہے، اور تمہارے پینے کے لیے بھی ہے. تو یہ ان کی جلدی بیماری کا ان کو علاج بتایا گیا. تو اس سے کیا بات پتا چلتی ہے کہ آپ جو دن رات راک کے ڈھیر پر بیٹھے ہوئے ٹھیکروں سے اپنے سارے بدن کو کھجلاتے رہتے تھے، تو اب آپ ہی کے پاؤں کی ٹھوکر سے ایک چشمہ جو ہے وہ نمودار ہو گیا. اور یہ نمودار کیوں ہوا، کیونکہ انہوں نے اللہ کی طرف جو ہے وہ رجوع کیا. آپ کو کوئی اور پیغمبر بھی یاد ہے جنہوں نے مصیبت آنے پر سب سے اپنا رخ موڑ لیا، اور اس وقت جو ہے انہوں نے اللہ کی طرف جو ہے وہ رجوع کیا تھا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام. ماشاءاللہ، بالکل جواب درست ہے کہ جب ان کے بیٹوں نے آ کر کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جو ہے فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، تو آپ نے کیا کہا تھا، قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ. اس وقت بھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ صبر جمیل کرتا ہوں، اور تمہاری بنائی ہوئی باتوں پر اللہ ہی سے مدد کی طلب ہے، ادھر ادھر سے نہیں. تو انہوں نے جو ہے وہ کس سے مدد طلب کی، اللہ تعالی نے. اور اس کے بعد جو ہے جب بہت وقت گزر گیا، اور پھر بھی وہ اپنے بیٹے یوسف کو ہی یاد کرتے جاتے تھے، تو اس وقت بھی جو ہے وہ بیٹے جو ہے وہ باپ کا مذاق اڑاتے ہیں، اور ساتھ ہی پھر بنیامین جو ہیں وہ بھی گم ہو جاتے ہیں، ہے نا. تو اور بیٹے جو ہیں اب پھر آ کر بات کرتے ہیں، تو اس موقع پر بھی جو ہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں، پھر یہی کہتے ہیں، بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل اَفَاللَّهُ اَنْ يَاتِيَنِ بِهِمْ جَمِيعًا اِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ. اور اس موقع پر یعنی جب حضرت ایوب علیہ السلام سے ان کی جدائی ہے اور بڑے ہی یہ پریشان حال ہیں اور بنیامین کی بھی جدائی ہے تو کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے, کس طرح سے دعا کرتے ہیں؟ انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ وعالم من اللہ ما لا تعلمون. تو تب بھی وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ سے اشکو کرتا ہوں, کس کا؟ اپنے تمام پریشانیوں کا بھی اور رنج کا بھی. تو یہاں پہ بھی حضرت ایوب علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کے لیے پانی کا چشمہ پینے کے لیے بھی اور نہانے کے لیے بھی جاری کر دیا. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ پانی جو ہے یہ شفا ہے بہت سی بیماریوں کے لیے, اور آب زمزم تو خاص طور پہ ہے نا, آب زمزم خاص طور پہ شفا ہے. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ بعض اوقات آنکھ سرخ ہوئی ہے تو کیا کہتے ہیں کہ پانی کے چھینٹے ڈالیں, اور اگر بہت کوئی موٹا ہو گیا تو کہتے ہیں پانی کا زیادہ استعمال کریں. ہارٹ پیشنٹ ہے تو بھی کہتے ہیں آپ پانی کثرت سے پئیں. بلڈ پریشر ہے تو بھی کہتے ہیں کہ پانی کثرت سے پئیں. تو بہت سی بیماریوں کا علاج جو ہے وہ پانی ہے. پھر اللہ رب العزت جو ہے فرماتے ہیں وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً, وَوَهَبْنَا اور ہم نے بخش دیا اور ہم نے عطا کیا. تو اس سلسلے میں آپ یہ بات یاد رکھیے کہ وہبا بخشنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے, اور اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ کسی کو بغیر اس کی, جیسے اس کا حق کوئی نہیں ہے پھر بھی اس کو عطا کر دینا. تو وہبا جو ہے تو اللہ ہی دینے والا, لیکن کیا ہے کہ بغیر حق کے دینے والا. تو اصل میں اللہ تعالیٰ کی جو نوازشیں ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے ہم نے بخش دیا لہو ایوب علیہ السلام کو, آلہو اس کے گھر والے, ومثلہم اور اسی کی مانند, ماہم ان کے ساتھ, رحمت منا اپنی طرف سے رحمت کے طور پر. اس سلسلے میں مفسرین یہ کہتے ہیں کہ صرف جسمانی بیماری سے ان کو نجات نہیں دی بلکہ ان کے گھر والے بھی ان کو واپس کر دیے. اور جو ان کے گھر والے تھے یہ کون تھے؟ بعض یہ کہتے ہیں کہ جب وہ ٹھیک ہو گئے تو جو ادھر ادھر چلے گئے تھے نا, رشتہ دار یا خادم غلام, وہ سارے بھی واپس آ گئے اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے اور بھی ان کو جو ہے وہ عطا کر دیے. تو گویا کہ جو ہی آزمائش کا دور ختم ہوا, جسمانی صحت ہوئی, تو ساتھ ہی جو ہے جو بچھڑے ہوئے عزیز تھے وہ بھی جمع ہو گئے اور اس کے ساتھ جو تھے اللہ تعالیٰ نے اور دے دیے. وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ اور انہی کی مانند اور بھی, رَحْمَةً مِنَّا یہ ہماری رحمت تھی, رحم یعنی اپنی طرف سے خاص طور پر, وَذِكْرَ لِأُولِ الْأَلْبَابِ اور یہ بڑی خاص بات ہے اور نصیحت ہے عقل والوں کے لیے. تو یہاں پر جو ہے جو پیغام دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے جو بندے ہیں, جو بندے اللہ کو کبھی بھولتے نہیں ہیں نہ خوشحالی میں نہ بدحالی میں, تو وہ اللہ کے جو ہے وہ بہترین بندے ہیں. تو اصل میں وہ ہیں عقل مند. یہاں پہ آپ دیکھیں ہمارے ہاں عقل کا معیار بڑا مختلف ہے کہ کون عقل مند ہے, کتنا عقل مند ہے. تو ہمارے ہاں عام طور پہ عقل مند کسے کہتے ہیں؟ جو چلاک ہو, جو تیز ہو, جو ایک پتھر کا جواب این سے دینے والا ہو, کوئی ایک سنائے اس کو چار سنانے والا ہو, جو دوسروں کی بولی کو بند کرنے والا ہو, نعت کا بند کرنا, تنگ کرنا, کہتے ہیں بڑا عقل مند, بڑا سمجھدار ہے نا. تو یا پھر یہ کہ دنیا کے پیچھے جو بھاگ رہا ہے, حلال حرام کی تمیز نہیں کرتا, اس کو عقل مند کہتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کسے عقل مند کہتے ہیں؟ جو اللہ کے صابر بندے ہیں, جو اللہ کے شاکر بندے ہیں, شکر گزار ہیں. اور بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ تم بڑی بیوقوف ہو, آپ جب کوشش کرتی ہیں قرآن پر, حدیث پر, اسلام پر عمل کرنے کی, تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ تم بڑی بیوقوف ہو, تم جیسا بیوقوف اور کوئی نہیں ہو سکتا, کوئی تو عقل سے کام لینا تھا, کوئی کچھ تم نے بھی ان کو آنکھیں دکھانی تھی, کچھ تم نے بھی بات کرنی تھی. تو مطلب چلاکی تیزی اس کے لیے عقل مند استعمال ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایوب علیہ السلام جو تھے نا, یہ کیا ہے, یہ ہمارے نعم العبد بندے تھے, صابر تھے, شکر گزار تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ہم نے ان کو خوشحالی دی تو ہماری اطاعت کرنے والے تھے, بدحالی دی تو ہماری اطاعت کرنے والے تھے. پھر جب جو صابر ہوتا ہے اور شکر گزار ہوتا ہے تو اللہ اس کو اور زیادہ دیتا ہے اور پھر کیا کرتا ہے, اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اس میں نصیحت ہے عقل مند لوگوں کے لیے. تو اہل عقل کے لیے اس میں کیا پیغام ہے اس واقعے میں؟ ایک پیغام تو یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں کا امتحان کرتا ہے اس کی وفاداری کو جاننے کے لیے کہ وہ میرا وفادار ہے کہ نہیں. اور کامیاب کون ہوتے ہیں؟ جو اس امتحان میں ثابت قدم رہتے ہیں. پھر دوسری بات کیا پتہ چلتی ہے ہمیں کہ اللہ کے ہاں امتحان جو اللہ لیتا ہے نا اس کی ایک حد مقرر ہے, اللہ کسی کی وسعت سے بڑھ کر اس پر بوجھ نہیں ڈالتا. اور تیسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ جب امتحان آئے تو اللہ کی طرف اور رجوع کرنا چاہیے, اللہ کی توجہ, اللہ کی طرف توجہ اور عنابت جو ہے نا اس سے امتحان میں کامیابی حاصل ہو سکتی ہے اور اس سے درجے بلند ہو سکتے ہیں. داؤد علیہ السلام, سلیمان علیہ السلام, ایوب علیہ السلام, تینوں کے واقعات پڑھ لیں. تینوں نے جو ہے وہ کیا کیا؟ اللہ کی طرف رجوع کیا, اللہ کی طرف لوٹے, استغفار کیا, اللہ کے قریب ہوئے. اب اللہ تعالیٰ آیت 44 میں فرماتے ہیں وَخُذْ بِيَدِكَ وَخُذْ بِيَدِكَ اور آپ لے لیجئے اپنے ہاتھ میں دِغْفًا جھاڑو. تو دواد غین سا یہ کسے کہتے ہیں؟ یہ جھاڑو کے لیے استعمال ہوتا ہے, یا جیسے دغسا ملانا, جیسے تنکے نہیں ہوتے ان کو جو ہے وہ ملا لیا جائے. اور آپ جو ہیں پہلے بھی یہ بات پڑھ چکی ہیں ادغاسو احلام, اور ادغاس جو ہے احلام کا مطلب کیا ہے کہ خواب کو شک سے بیان کرنا. خواب جو ہے نا کچھ ملا جلا ہے, گڈمڈ ہے. تو تنکے نہیں جیسے ملے جلے ہوتے ہیں, کچھ سوکھے ہیں اور کچھ تنکے جو ہیں وہ گیلے ہیں. تو دغس جو ہے وہ سبز اور خشک گھاس کے مٹھے کو کہتے ہیں. اسی طرح دغسا گفتگو کو ملانا, خلط ملط بات کو لیے بھی دغسا کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے. تو اب یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے ان سے یہ کہا کہ آپ اپنے ہاتھ میں لے لیجئے ایک مٹھا, یا پھر جو ہے وہ کیا ہے کہ جھاڑو لے لیجئے, فدرب بہی, اور اس کے ذریعے سے آپ ماریے, پھر مار اس کے ساتھ. ولا تحنس, اور نہ قسم توڑ. حانون سا جو ہے یہ قسم توڑنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, اور تو قسم جو ہے اس کو نہ توڑ. انا وجدناہ صابرا, بے شک ہم نے اس کو صابر پایا. نعم العبد, کتنا اچھا بندہ. انہ اواب, اور بے شک وہ ہماری طرف رجوع کرنے والا تھا. اب آپ دیکھ لیجئے کہ یہ جو آیت نمبر 44 ہے اس سے یہ بات پتا چلتی ہے کہ ایوب علیہ السلام پر جب وہ معاشی طور پر بدحال تھے, جب وہ بیماری کی تکلیف سے گزر رہے تھے, تو آپ پر کوئی ایسا وقت گزرا یا کوئی ایسا آپ کے دل میں خیال آیا جو صبر اور انابت اللہ کے منافی تھا. تو اس وجہ سے انہوں نے اپنے نفس کو سزا دینے کے لیے جو تھی یہ قسم کھا لی. اس سلسلے میں ہمیں جو ہے وہ یہ روایت بھی پتہ چلتی ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے, اور یہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الزہد میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اس کو روایت کیا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کے زمانے میں ایک دفعہ شیطان ایک حکیم کی شکل میں حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کو ملا تھا. اسے انہوں نے طبیب سمجھ کر علاج کی درخواست کی. کس نے علاج کی درخواست کی؟ بیوی نے. اس نے کہا شیطان نے کہ اس شرط سے کہ اگر ان کو شفا ہو جائے تو یوں کہہ دینا کہ تو نے ان کو شفا دی, میں اور کچھ معاوضہ یا نذرانہ نہیں چاہتا, بس یہ کہنا کہ تو نے ان کو شفا دی. انہوں نے ایوب علیہ السلام سے اس کا ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا کہ بھلی مانس, وہ تو شیطان تھا, میں عہد کرتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھ کو شفا دے دے تو میں تجھ کو جو ہے وہ 100 جو ہے وہ پوڑوں کی سزا دوں گا. اب یہ کہ آپ کو چونکہ سخت رنج ہوا اس بات کا کہ میری بیماری کی وجہ سے شیطان کا حوصلہ اتنا بڑا کہ خاص کر میری بیوی سے ایسے کلمات کہلوانا چاہتا ہے جو شرکیہ ہیں. اب آپ دیکھیں کہ بیماری کا علاج کرنا یہ تو ہمیں کس سے پتا چلتا ہے؟ اللہ کے نبی کی سنت ہے اور یہ پسندیدہ ہے کہ علاج کیا جائے. لیکن اب یہ ہے کہ جب علاج کیا جائے, ظاہری اسباب کو تلاش بھی کیا جائے, تو اللہ ہو شافی, شفا دینے والا جو ہے وہ اللہ ہی ہے. تو جو رجوع ہے نا وہ اللہ ہی کی طرف ہونا چاہیے, ارد گرد کسی اور کی طرف جو ہے وہ رجوع نہیں ہونا چاہیے. यहां पर भी जो बात पता चलती है वो क्या है कि उन्होंने जो है वो यानी उनकी कहते हैं कि बीवी से ये गलती हुई और थी वो ऐसे वो बड़ी वफादार, तो इस बात पर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को जो है ना वो सख्त गुस्सा आया और उन्होंने इस बात की कसम खा ली कि मैं जो है तुझे 100 कोड़े जो है वो मारूंगा। तो बहरहाल इन्होंने ये कसम खाई और अब अल्लाह ताला देखें अपने बंदों पे कितना मेहरबान होता है, क्योंकि इंसान जब गुस्से में होता है तो उससे बाज़ुकात ऐसी बात जो है वो हो जाती है, क्योंकि नाराज होकर उन्होंने 100 कोड़े मारने की कसम खाई थी ना। अब सेहत याब हुए तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि 100 तिनकों वाली झाड़ू लेकर एक मरतबा उसे मार दे, तेरी कसम पूरी हो जाएगी। अब ये रियायत जो थी अल्लाह ताला ने उनको दी, वो रियायत क्या थी कि एक गट्ठा ले ले, एक झाड़ू ले ले और वो होना चाहिए 100 तिनकों वाला, क्योंकि 100 कोड़े मारने थे। पदरी बही और उसके जरिए से मार, वला तहनस और कसम जो है इसको ना तोड़। तो इसका मतलब ये है कि असल में अल्लाह ताला ने ये आपके लिए जो है वो एक हीला किया, अल्लाह ने आपके लिए जो है वो एक तदबीर की। तो इससे ये बात पता चलती है कि नामुनासिब या मकरूह बात से बचने के लिए कोई शरई हीला इख्तियार किया जाए तो वो जायज है, जैसे जो है वो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने किया। क्योंकि अब हीला जब किया जाता है तो हीला क्यों किया जाता है, इसकी वजह ये होती है कि अपनी जात से या किसी दूसरे से जुल्म को दफा करना मकसूद हो। हीले की तारीफ क्या है कि जो भी गुस्से में आकर कसम खा ली थी या किसी भी वजह से जो हीला किया जा रहा है तो उसका मकसद अपनी जात से या किसी दूसरे से जुल्म को दफा करना है, तो शरण हीला करना जायज है। आपको याद है पीछे भी आपने कुरान में पढ़ा था हीला, और वो क्या था, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो है खुद ऐसी तदबीर बताई थी कि जिससे इनका छोटा भाई बिन्यामीन अपने सौतेले भाइयों के जुल्म और सितम से महफूज रह सके, है ना। और तो कैसे फिर उन्होंने बिन्यामीन को जो है वो अपने पास लिया कि वो प्याला उनके उसमें रखकर भाइयों के सामान में, तो ये भी एक हीला था। अच्छा, इसी सिलसिले में हमें एक हदीस भी मिलती है कि सईद बिन साद बिन उबादा रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि वो बयान करते हैं कि रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो है एक बीमार शख्स को पकड़कर साद बिन उबादा लेकर आए, नाकुसुल खलकत बीमार शख्स था, उसको पकड़कर लाए कि वो मोहल्ले की लौंडियों में से किसी के साथ जिना कर रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खजूर की एक बड़ी टहनी पकड़कर जिसमें 100 छोटी टहनियां हो और एक मरतबा इसको मारो। और ये हीला आपने इसलिए अख्तियार किया कि वो इंतहाई बूढ़ा था और 100 कोड़े खाने की उसके अंदर ताब ही नहीं थी, अगर मारे जाते तो यकीनन मर जाता। तो इससे ये बात पता चलती है कि शरई तौर पर अल्लाह ताला की तरफ से ये जो रियायत है तो उन लोगों के लिए है जिससे किसी को जुल्म से निजात दी जाए। इसका मकसद ये नहीं है कि इसके जरिए से जो है वो शरई जो हिकमतें हैं उनको खत्म कर दिया जाए या फराइज जो हैं उनको अपने ऊपर से हटा लिया जाए। इसकी क्या मिसाल हो सकती है, मसलन वो उन लोगों ने असाबे सब में हीला किया था, मछलियां जिस दिन पकड़ने से मना किया था तो उन्होंने क्या किया था, गड़े खोद लिए और उसका नुकसान क्या हुआ कि जो था वो अल्लाह ताला ने उनको कह दिया कूनु किरदतन खासिन, कहा था मछलियां पकड़नियां ही नहीं, लेकिन उन्होंने हीला इख्तियार किया। तो उसमें उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो हीला इख्तियार किया तो हीला इख्तियार करने का मकसद क्या था कि शरई मकासिद जो दीन के हैं उनको वो बातिल करना चाहते थे। तो यौम सब को मछलियां पकड़ना नाजायज था लेकिन उन्होंने हीला इख्तियार किया तो अल्लाह ताला ने उनकी जो है वो सजा दी। अब हीले का मकसद किसी हकदार का अगर हक खत्म करना है या फर्ज जो अल्लाह ताला ने आयत किया उसको खत्म करना है, हटाना है, तो ये जायज नहीं है। इसी तरह मसलन आप जकात देख लें, बाज लोग जकात से बचने के लिए हीला करते हैं, क्या करते हैं कि मियां जो है वो बीवी के नाम साल खत्म होने से पहले लगा देता है, फिर एक साल पूरा नहीं होता तो बीवी जो है फिर शौहर के नाम या बाज़ुकात बच्चों के नाम। तो उसका मकसद क्या होता है कि ज़कात जो है वो वाजिब ही नहीं हुई। तो ये जो है ना ये चीज जो है ये हराम है, क्योंकि ये हीला जो है करना तो गोया के हकदार का हक जो है उसको जब नहीं देंगे तो ये जुल्म करना ये जायज नहीं है। बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या फरमाते हैं, इन्ना वजदनाहु साबिरा इनिमल अब्द, ہم نے اس کو صابر پایا، بڑا ہی اچھا بندہ، کتنا اچھا بندہ، انہو اواب، بے شک وہ ہماری طرف رجوع کرنے والا تھا. مذکر عبادنا ابراہیم، اور ہمارے بندے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کر، و اسحاق کا اور اسحاق علیہ السلام کا، و یعقوبہ